بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن ابن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
عند الله
اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
عجب
يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوب عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين
سورة مباركة الفاتحة
سن لو صدائے غازی زینب بلا رہی ہے عباس جلد آؤ سن لو صدائے غازی
زینب بلا رہی ہے عباس جلد آؤ
اب قید ہو کے زینب ہے شام جا رہی ہے عباس جلد آؤ سن لو
صدائے غازی زینب بلا رہی ہے عباس جلد آؤ
شیخی یتیم بچی خاموش ہو گئی ہے
یا تشنا لب سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے
غازی تیری بھتیجی صدمے اٹھا رہی ہے عباس
جلد آؤ
فرقات کے زخم دل پر کب تک سہوں بتا دے
مرہم کے بدلے مجھ کو لا کے بس گر دے
اس غم سے تیری زینب ہے مرتی جا رہی ہے
عباس جلد آؤ
جن بی بیوں نے ان کو سکھلائی پرداداری
یس رب نے جن کی خاطر لاتے تھے تم ہماری
ان بی بیوں کو امت قیدی بنا رہی ہے
عباس جلد آؤ
تیرے بغیر کیسے تے ہوگی یہ مسافت
بازار سے گزرنا زینب پہ ہے قیامت
بابا کی سلطنت بھی راہوں
میں آ رہی ہے عباس جلد آؤ
دے کر ہمیں اذیت ہر دم ستا رہے ہیں
بیمار کو ستم کر درے لگا رہے ہیں
سینے سے شاہدی کے آواز آ رہی ہے
عباس جلد آؤ
بے حال ہے سکینہ ہے منتظر تمہاری
رو رو کے مر نہ جائے راہوں میں غم کی ماری
میں بھی بلا رہی ہوں وہ بھی بلا رہی ہے عباس جلد آؤ سن لو صدائے غازی
زینب بلا رہی ہے عباس جلد آؤ
اب قید ہو کے زینب ہے شام جا رہی ہے
عباس جلد آؤ
محمد و آل محمد صلوات
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پروردگار سے دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے بالاخص مراد بھائی خاکو آپ کے ہمارے تمام چاہنے والے جو کہیں پہ بھی بیمار ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہوں خدا متعال کے حضور درخواست کرتے ہیں بحق مولا امام موسیٰ کاظم باب الحوائج بحق مولا چہار امام چہارم امام سجاد علیہ السلام پروردگار ان تمام بیماروں کو شفاء عاجل کامل نصیب فرما ان تمام کو اس مشکل سے آسانی نصیب فرما اے پاک پروردگار عبادتوں کی طرف زندگی کی دوسری ذمہ داریوں کو انجام دینے کی طرف بڑھنے کے لیے شفاء عاجل کامل نصیب فرما درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر عجل فرجهم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله عليه الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی شکر انتہائی کرم. جتنا بھی ہم خدا کا لفظ سے شکر بجا لائیں وہ حق کہاں بجا لا سکتے ہیں جو خدا کا ہمارے سروں کے اوپر ہے. بے پناہ نعمتیں, وہ خالق کائنات ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو دلوں کے راز ہیں وہ بھی جانتا ہے, جو آنکھوں کی خیانت ہیں انہیں بھی جانتا ہے, کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے. اور وہ اتنا جاننے والا یہ کہہ رہا ہے میری نعمتیں اتنی ہیں کتنا بھی تم کوشش کر لو تم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے, کوئی کاؤنٹ نہ کر سکے شکر بجا لا پائے گا پھر کیا, کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں ہیں. اور اگر ہم دنیا کو دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم فوراً اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بے پناہ نعمتیں خدا نے متعال نے ہمیں جس کو اردو میں کہتے ہیں ارزاں دے دیں, سستی دے دیں, کچھ بھی نہیں لیا ہم سے. اتنی نعمتیں دینے کے بعد صرف ہم سے کیا چاہتا ہے, ایک تم نے انسان بنو انسان بنو. اور اس ایک جملے میں بہت گہرائی ہے. کبھی انشاءاللہ اگر پروردگار عالم توفیق نصیب فرمائے تو اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں, انسان بننا ہے کیا, کیا ہو کہ انسان بنے, کیا مطلب یہ کہ انسان بنے. تو اس وقت فقط آغاز کرتے ہوئے, چونکہ خدا ہمیں شاکر دیکھنا چاہتا ہے, شکر گزار دیکھنا چاہتا ہے, ہر مجلس کے آغاز میں کوشش کرتا ہوں چند جملے شکر خدا کی ضرور بجا لاؤں تاکہ ہمارا آغاز انشاءاللہ مجلس کا اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو, اور انشاءاللہ اس شکر کے نتیجے میں ان شکرتم لازیدنکم. یہاں ایک عجیب بات ہے, آپ لوگ جو آئے کریمہ یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے خدا نمتار نے اس آئے کریمہ میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا, نہیں کہا ہے. یہاں پہ ذرا سا آپ غور فرمائیے, ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں تمہیں بڑھا دوں گا, نہیں کہا نعمتیں بڑھا دوں گا. افراد بیٹھے ہوئے یہاں پہ, لازیدنکم میں تمہیں بڑھا دوں گا, کیا مطلب بھائی مجھے بڑھا دے گا خدا, میرے وجود کو طاقتور بنا دے گا, جو علم میں نہیں لے سکتا تھا وہ علم میں پھر لے پاؤں گا, جو فیصلے میں نہیں کر سکتا تھا وہ اس فیصلے میں کر سکوں گا, جو اپنے زندگی میں کمالات حاصل نہیں کر سکتا تھا خدا میرے وجود کو طاقت دے دے گا, میرا وجود بڑھا دے گا, پھر وہ کمالات بھی میں لے پاؤں گا. صرف نعمتوں کا معاملہ نہیں ہے, وجود کو بڑھا دے گا خدا نے بتایا. دیکھیے صاف لکھا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, یقیناً یقیناً تمہارے اندر اضافہ کر دوں گا میں. تو یہ خدا کی ایک نعمت فضل و کرم کہ اس نے شکر کے بدلے میں اتنا کچھ ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے خدا کا شکر بجا لانے کے لیے. اور سب سے اہم شکر جو اس وقت اس لمحے میں ہم پر شاید واجب ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے. الحمدللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے. واللہ یا عزیزو میں جتنا عمر گزرتی جا رہی ہے اس بات پر خاضع اور خاشع اور شاکر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا اگر اس در تک نہ پہنچتے تو کیا ہوتا. اور اس کے بعد اور ڈر رہا ہوں اور خضوع خشوع بجا لانا چاہتا ہوں، شاکر ہونا چاہتا ہوں کہ خدا ایسا نہ ہو کہ میری نسلیں محروم رہ جائیں۔ ہم بہت کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں دوستو، جائیداد بناتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، بعض اوقات سارے کام کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ بعض اوقات کہتے ہیں اولاد کے لیے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی یہ ہماری اولاد کی طرف جانی چاہیے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ شکر بجا لانے کے لیے، جس سے خدا ہمارے اندر اضافہ فرمائے گا، ہماری نعمتوں کو اس نعمت سے مزین فرمائے گا انشاءاللہ، اور نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہمیں اہل بیت کے تابے داروں جانے ساروں میں قرار فرمائے گا۔ دل کی پوری گہرائیوں سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم، آپ کے یہاں دروازے کے اوپر اس طرف سے بھی مولا کا نام لکھا ہوا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں درود بھیجنے لگتا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہاں دیکھوں، یہاں دیکھنے کے لیے بڑی اچھی جگہ لکھی ہوئی، اور خدا برکتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پتہ نہیں کیوں میں ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں، بی بی ام البنین کا ہم پہ بہت احسان ہے، بہت احسان ہے بی بی ام البنین کا، بی بی ام البنین کے احترام میں درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ محمد و عجل فرجہم۔ سیدھا اپنے موضوع پر آتا ہوں، ظلم، عادل، خدا و متعال کا عادلانہ نظام، اور امام کی جو نصرت کرنے والا ہے اس کا یہاں پہ کردار کیا ہے؟ بغیر کسی مقدمے تمہید کے ذرا تصور کیجئے گا، جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، ولا تقرب هذه الشجرة، اگر گئے تو کیا ہوگا؟ فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے پاس گئے نا تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اب آپ دیکھ لیں عدل کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے، عدل اور ظلم وہاں سے شروع ہو گیا۔ اچھا یہ جو ظلم کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں کس پہ ظلم کریں، فرشتوں پہ ظلم کریں گے اگر درخت کے نزدیک گئے؟ نہیں۔ درخت پہ ظلم کریں گے؟ نہیں۔ کس پہ ظلم کریں گے؟ جیسے ہی حضرت آدم کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، تفقا یقصفان علیہم من ورق الجنہ، فوراً بعد میں کہا ربنا ظلمنا انفسنا، خدا ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ خدا نے کہا تھا ظلم یہ کرو، نزدیک جاؤ گے تو ظالم بن جاؤ گے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، جہاں آپ خدا کی نافرمانی کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی شخص نافرمانی کرے تو ظلم کس پہ کیا اس نے؟ اپنے اوپر کیا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی کوڑا ہاتھ میں لیے ہوئے کو مار رہا ہے دوسرے کو، کسی نے کسی کو جیل میں ڈلوا دیا، کسی نے اس کا پیسہ چھین لیا، تو ہم کہتے ہیں اس نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ یہ بات صحیح ہے، اس کے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ کس پہ ظلم کیا ہے؟ اپنے اوپر۔ کیوں؟ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے نا مظلوم، اس کو خدا اس ظلم کے بدلے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ یہ مظلوم خدا اس کا شکر بجا لائے گا کہ خدا یہ تو اچھا ہی ہو گیا کہ اس بدبخت نے میرے اوپر ظلم کر لیا، اس کا تو بھائی کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر میں اپنے گھر کے اندر ہوں، میرے چند بچے ہیں، اور میں ایک کے ساتھ نعوذ باللہ تعالیٰ اچھا ٹریٹ نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی تو معاملہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں ظلم کے معاملے کو کہاں سے شروع کروں، کہاں تک لے کے جاؤں، اس لیے اسٹارٹ کر رہا ہوں یہاں سے۔ اگر ظلم نہ ہو رہا ہوتا تو ہماری سوسائٹیز یہاں پہ ہوتی؟ کچھ دوست احباب ہمیں اس بات کا یقین دلاتے رہتے ہیں، مولانا پروانی کریں یہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ بندے خدا، ظلم نہیں ہوتا تو امام کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ یہ تو سادہ سی بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ سے ظلم نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر یہ نعوذ باللہ تعالی معاشرے کے اندر جو ہمارے یہاں خاندان ٹوٹے چلے جا رہے ہیں، محبتیں ختم ہوئی چلی جا رہی ہیں پوری دنیا میں. میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے یہاں بھی کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا، اب سب سے میں پوچھنے کو تیار ہوں. چلیے آگے تو میں عرض کر دیتا ہوں، بھائی آپ لوگوں نے پچھلے دفعہ میں آیا تھا یہاں پہ، وہ پیچھے والی بلڈنگ نہیں بنی ہوئی تھی، بلڈنگ بن گئی نا الحمدللہ رب العالمین، یہ اپارٹمنٹس نہیں بنے تھے یا بن گئے الحمدللہ رب العالمین. ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پچھلی نسل سے اگر میں کمپیئر کروں لاسٹ جنریشن سے، اس جنریشن میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے. محبتیں بھی بڑھ گئی ہیں، سچائی بڑھ گئی ہے، تو کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اسٹیل زیادہ استعمال کر لیا، سیمنٹ زیادہ استعمال کر لیا. خدا نے اسٹیل اور سیمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ نہیں، خدا نے کسی اور پرپس سے بھیجا تھا. بتاؤ ادھر کیا کیا، وہاں کیا کیا؟ کیونکہ ہم سب کے ساتھ ایک کہانی ہے، بعض اوقات ہم کچھ اور کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں الحمدللہ وی ڈیڈ ویری ویل، یہ بھول جاتے ہیں جو بھائی اصل کام تھا وہ کیا تھا. ابھی کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا یہ آپ نے ہم نے اپارٹمنٹ کیا نہیں بنانا تھا، بناؤ بندے خدا، ایک نہیں بناؤ دس بناؤ اگر ضرورت پڑتی ہے، ایک بلڈنگ نہیں بناؤ دس بلڈنگ بناؤ، مجھے کیا ہے، میں تو کہوں گا بناؤ. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ بھائی آپ کی سوسائٹی کو خدا و متعال نے اگر یہ توفیق دی تھی تو اصل پرپس کیا تھا. خدا نے ہمیں دنیا میں بلڈنگز بنانے کے لیے بھیجا؟ نہیں. پھر میں کہوں گا دوبارہ، کوئی یہ نہ کہ مولانا آپ ہمارے اچیومنٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. آپ کی اچیومنٹ الحمدللہ رب العالمین میرے دل کو خوش کر رہی ہے، جب میں آیا میں دیکھ کے خوش ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. میں ایک اور طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں آپ ایک ایسا کام کرو آپ کے اجداد دیکھ کر فخر کریں گے، دیکھو ہم یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے ہماری اولاد کہاں پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین. تو جو بھی میری عمر کے ہیں، مجھ سے زیادہ عمر کے یہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے دس بستہ پوچھوں گا، آپ خود مجھے بتا دو آخری 50 سال میں ہماری محبتیں بڑھی ہیں یا گھٹی ہیں. اور یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں پوری دنیا میں سوال تقریباً کر چکا ہوں جہاں جاتا ہوں، اللہ شاہد ہے مجھے کوئی جگہ نہیں ملی جس نے بتایا مولانا ہماری محبتیں بڑھ گئیں، نہیں ملا کوئی ابھی تک. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ باہر کہیں تو ظلم ہوا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً کہا خدا ہم نے ظلم کر دیا، ہم نے ظلم کر دیا. اچھا بھائی کیا ظلم ہوا؟ میں آپ سے پھر دوبارہ ایک سوال رکھ کے پوچھتا ہوں، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام درخت کے پاس گئے تھے نعوذ باللہ تعالی، حرام انجام پایا تھا؟ نہیں. کوئی مفسر مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ نہیں کہے گا کہ حرام انجام پایا تھا. اچھا نبی نے مکروہ کیا تھا نعوذ باللہ تعالی؟ نہیں، کوئی مکروہ نہیں ہوا. تو ظلم کیا ہوا پھر؟ ظلم کیا ہوا؟ ظلم کے تھا جو اب میں ذرا سا عرض کر دوں، خدا متعال نے اچیومنٹ کے لیے ایک راستہ رکھا تھا، وہ راستہ ترک ہو گیا. اب کیا ہوا؟ احبطوا، اے آدم اور آپ کی زوجہ، پہلے کہا احبطوا تم دونوں نیچے جاؤ، پھر سب کو کہا احبطوا سب کے سب نیچے جاؤ، احبطوا جميعا سب کے سب نیچے جاؤ، دو دفعہ حبوط ہوا. حبوط ہوا کیا مطلب؟ مقام سے نزول ہو گیا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کام ایسا کرو جو شان میں نہیں ہے مقام نیچے آئے گا، یہ ظلم کا نتیجہ ہے. حرام نہیں ہوا تھا، مکروہ نہیں ہوا تھا، ترک اولا تھا، پھر بھی حبوط، پھر بھی نیچے. نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی حرام کر بیٹھے پھر کہانی کیا ہے؟ پھر تو میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیپٹر سے استفادہ کر لیتا ہوں اسلام کے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ظلم کرتا کیا ہے، چھوٹا سا ایک اندازہ ہو جائے گا، تھوڑا سا درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، بڑا ایک عجیب معاملہ ہے ہماری دنیا کا، بہت عجیب معاملہ ہے، ایک وہ کلام یہ جر الکلام دماغ میں چلے جا رہا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت علی اللہ مقامہ شریف، انہوں نے ایک روایت کا سہارا لیا، اس روایت میں لکھا تھا کہ موت سے پہلے تم تین کام کر لینا، موت سے پہلے تین کام کر لینا، واجب انجام دے دینا سارے، حرام جو بھی ہوں وہ ترک کر دینا، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کر لینا۔ یہ مشہور ہوا کہ بھئی ہمارے پاس یہ کہا گیا کہ موت سے پہلے تیاری ہے، موت سے پہلے تیاری کیا ہے، تم پہ جتنے واجب ہیں سب انجام دے دو، عبادات، حقوق ناس، جو کچھ بھی ہے تمہارے سر کے اوپر سب انجام دے کے جاؤ، بچوں کو پکڑا کے نہیں جانا، خود بندوبست کر کے جانا۔ تو وہ کوئی سوچے کہ میں 10 سال کی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اتنا پیسہ چھوڑ جاؤں گا، میرے بچے کروا دیں گے، بہت رسکی ہے، بہت رسکی گیم ہے۔ واجب انجام دے کے جاؤ، کوئی حرام تمہارے ذات کے اندر ساتھ نہ جائے، حرام تمہارے ساتھ نہ جائے کوئی، اخلاق اپنے اچھے بناؤ۔ اچھا اب چلو واجب کو میں کاؤنٹ کر لوں، وہ بھی آسان نہیں ہے کہہ رہا ہوں، حرام کو میں کاؤنٹ کر لوں وہ بھی آسان نہیں ہے کہہ رہا ہوں، اخلاق اچھے کر کے جاؤں اس کا کیا ہوگا۔ آیت اللہ نے ایک جملہ فرمایا، ایک دفعہ میں نشاپور گیا تھا مولا کی قدم گاہ کے اوپر، مولا 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعجل فرج۔ کبھی کبھی میں ایک کام کرتا ہوں، ایک تو ٹائم اتنا کم ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آج میں کتنے بجے بیٹھا آج، 7:40۔ ایک کام میں کبھی کبھی کرتا ہوں، آپ سب لوگ 8ویں امام کے روزے پہ گئے ہوئے ہوں گے، ہے نا، صحیح، میں ایک کام کرتا ہوں، جب بھی امام کے روزے پہ جاتا ہوں، جب میں آخری زیارت کرنے لگتا ہوں نا، تو کوئی ایک سین خوب غور سے دیکھتا ہوں، خوب غور سے، معمولاً امام کے سرحانے کی طرف سے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آنے لگتا ہوں، تو امام کے سرحانے کے منظر کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اگر مجھے جگہ مل جائے میں وہیں کھڑا ہو جاتا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا بھی ممکن ہو میں اس منظر کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے، مولا سے کہہ کے جاتا ہوں، مولا جب تک میں واپس نہیں آیا نا، میں آپ کا یہ منظر یاد رکھوں گا اپنے دماغ میں، میں آپ کا ظاہر رہوں گا ہمیشہ، چاہے میں نزدیک رہوں چاہے میں دور رہوں، میں آپ کا ظاہر ہوں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی منظر ہو نا، کبھی ہوتا ہے نا انسان جب سہن سے باہر نکلنے لگتا ہے تو ایک جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے اپنے مسافر خانے کی طرف جانے کے لیے، وہاں کھڑے ہو کے آخری سلام کرتا ہے، وہ یاد رہ جاتا ہے اس کو۔ تو میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گا، چند سیکنڈ کے لیے کوئی منظر اپنے ذہن میں لاؤ، مولا 8ویں امام کے روضے کا، یہیں بیٹھے بیٹھے ایک سلام کرتے ہیں مولا کو، اور مولا سے کہیں گے مولا آپ کی جد امجد کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کے روزے کو سوچ رہے ہیں، اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرماتے ہیں، السلام علیکم یا مولا یا علی ابن موسیٰ، السلام علیکم یا غریب الغرب۔ مولا 8ویں امام کی ذات پہ درود بھیجے، محمد و آل محمد، ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ ان کے دروازے پہ سائل ہیں، حقیر فقیر ہیں، اس پہ ہمیں فخر، الحمدللہ رب العالمین، اولاد نبی کے دروازے پہ حقیر، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو زیارت آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، انہیں زندہ کریں، زیارتیں بجھی بھی ہیں، ان میں روشنی کم ہے، انہیں زندہ کریں، ان میں طاقت ڈالیں توجہ کے ذریعے سے، اظہار عشق کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور، انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. تو آغا نے فرمایا نیشاپور گیا ایک دفعہ قدم گاہ، وہاں پہ قدم گاہ ہے نا نیشاپور کے اندر، بلکہ امام کے ہاتھ کے نشان بھی ہیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہاں پہ دیوار کے اوپر یہ قول لکھا ہوا تھا آیت اللہ بہجت کا، لکھا تھا یہ سیریس معاملہ پلیز تھا، ویسے ہر چیز سیریس ہے لیکن یہ خاص کر، لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی نظروں کو کنٹرول کر لے تو خدا اسے اچھے اخلاق نصیب کر دے گا. اچھا یہ کس کا قول ہے؟ یہ ان کا قول ہے جو 18 سال کی عمر میں سید الشہداء سے 20 تحفے لے چکے تھے اور وہ تقریباً 90 سال تک زندہ رہے ہیں. اتنی اسپریچول ڈیولپمنٹ ان کے اندر تھی. یعنی جو بعض عرفا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کائنات میں غیر معصومین میں اس سے زیادہ دولت مند آدمی کوئی نہیں تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہے، پھر اس طرح بات کرتے ہیں اسپریچولی ڈیولپڈ. البتہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لو تو خدا تمہیں اچھے اخلاق دے دے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لے تو موت کی 1/3 پریپریشن ہو گئی. اللہ اکبر، 1/3 پریپریشن موت کی اچیو کر لی اس نے آنکھوں کو کنٹرول کر لے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ شاید کل کی دنیا میں آنکھوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان تھا، شاید. کیوں بھائی؟ اپنے گھر میں آ گیا، اب تو سب محرم ہے نا، معاملہ ختم ہو گیا. آج کی دنیا میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، باہر ہو تب مشکل، اندر ہو موبائل ہاتھ میں، کیا پتہ کون کون سا گناہ ایک بچہ کمبل اوڑھ کے اندر کر رہا ہے، نہیں معلوم. بچوں کو تو چھوڑ دو، بچوں کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ ہم سب بڑوں کی حالت کوئی اچھی ہو گئی کیا؟ یہ آنکھوں پہ کنٹرول کیسے کریں گے بھائی؟ اچھا ان کی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہوا تو ان کی موت کے لیے تیاری ہو جائے گی؟ تو یہ لوگ جو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کی راہ میں جان دیں گے، یہ سادہ موت کی تیار نہیں ہو پائے تو جان کہاں دیں گے امامت کی راہ میں؟ وہ تو شہادت ہوتی ہے. سادہ موت کی تیاری اچھے اخلاق ہے. اب آپ ظلم کی طرف آ جائیں. یہ جو موت کی تیاری میں نے عرض کیا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک انسان مرنے لگتا ہے، مرنے سے چند منٹ پہلے برزخ سامنے آ جاتی ہے. برزخ ابھی بھی ہے، یہ نہیں سوچے گا برزخ نہیں ہے، چل رہی ہے، نظر نہیں آ رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہی، کچھ لوگوں کو نظر آتی ہے. ہم جیسے لوگوں کو بھی برزخ موت سے چند منٹس پہلے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے وحشتناک برزخ اس بیچارے کی ہوتی ہے جس کو مرنے سے چند منٹ پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان نہیں مر رہا، وہ کچھ اور مر رہا ہے. سب سے وحشتناک برزخ اس بندے کی ہوتی ہے، اچانک اسے پتہ چلتا ہے بھائی میں انسان نہیں جا رہا، میں کچھ اور ہو گیا ہوں. یہ جو آپ نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہو جاتی ہیں مرتے وقت، کیوں؟ کیا منظر دیکھتے ہیں؟ یہ اللہ جانتا ہے کیا منظر دیکھتے ہیں، ہمیں کیا پتا. لیکن ایک منظر یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسان نہیں، ہم کچھ اور ہیں. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے وہ کتاب شاید پڑھی ہو، نہیں پڑھی ہو تو پڑھ لیجئے گا، اسٹوری کی طرح ہے، بہت اچھا لگے گا، مزہ آئے گا آپ کو اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے. اردو میں وہ کتاب چھپی تھی، پھر میں نے خدا کو پا لیا. پہلا ترجمہ چھپا تھا کئی سال پہلے، 10-12 سال پہلے، 15 سال پہلے، پھر اس نے خدا کو پا لیا، پھر بار اس کا ترجمہ کیا گیا، پھر میں نے خدا کو پا لیا. آیت اللہ رے شہری نے کتاب لکھی تھی، ایک سوان حیات انہوں نے بنائی ہے، تقریباً بایوگرافی ایک عارف کی، رجب علی خیات نام کر کے، ان کی بہت ہی سٹوری ٹائپ کی ہے، نہیں پڑھی تو ضرور پڑھ لیجیے گا، بڑی اچھی کتاب ہے. اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہوا ہے، اور اس کا ذرا ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے، وہ آپ نیٹ کے اوپر تھوڑا سا سرچ کریں گے، آیت اللہ رے شہری اور بایوگرافی رجب علی خیات، تو وہ آپ کو مل جائے گا. خیات کہتے ہیں ویسے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے کسی شاگرد کا، ان کے کسی شاگرد کا، تو وہ ان کا کوئی شاگرد تھا، وہ بس میں بیٹھتا ہے، ایک دفعہ بس میں بیٹھتا ہے، جیسی بس میں بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بس میں کچھ لوگ انسان ہیں، کچھ لوگ جانور ہیں. تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا میں کس بس میں بیٹھ گیا ہوں، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کچھ سیٹس پہ انسان بیٹھے ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر جانور بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا، اور پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو اس سے کہتی ہے نہیں تمہیں بس میں ہی بیٹھنا ہے، باہر نہیں نکل سکتے. تو وہ ایک جگہ پہ دیکھتا ہے، وہاں پہ ایک سیٹ کے اوپر ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے برابر میں بیٹھ جاتا ہے، اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کون انسان ہے کون جانور ہے. تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے جو انسان تھے ان میں سے بھی اکثر لوگ جانور بن گئے. اس کا دل پھٹنے لگتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، خدا بچا لے مجھے، یہ کر لے وہ کر لے. اس کے بعد جیسی بس رکتی ہے کہیں پر، یہ فوراً باہر نکل جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. شام کو اپنے استاد کے پاس آتے ہیں، وہ مغرب سے پہلے ملتے تھے اپنے شاگردوں سے، تو استاد کے پاس آتا ہے، گویا ان سے پوچھتا ہے کہ استاد یہ کیا مسئلہ تھا، یہ پتہ نہیں میں کہاں پھنس گیا تھا آج دوپہر. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے اپنی برزخی آنکھوں سے کچھ دیکھ لیا، تم نے ایک سین دیکھ لیا آج. تو اس نے کہا کہ وہ تو چلو صحیح ہوا، مثلا ان میں سے کچھ لوگ انسان تھے کچھ جانور تھے، یہ میرے بیٹھنے کے بعد کیوں جانور بن گئے. معذرت کے ساتھ یہاں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا برا لگے گا شاید آپ میں سے کسی کو، نے کہا کوئی لڑکی گزری تھی، یہ سب اس کو دیکھنے لگے تھے، تھوڑی دیر کے لیے جانور بن گئے تھے. یہ ظلم ہے، اس کو کہتے ہیں ظلم. جب انسان اللہ کے ٹریک سے اترتا ہے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے، چاہے ترک اولا ہو، چاہے مکروہ، چاہے حرام ہو، ظلم شروع ہو گیا. اس ظلم کی طاقت بعض اوقات اتنی گندی ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی شکل سے محروم کر دیتی ہے، انسان کو اس کے حلیے سے محروم کر دیتی ہے، انسان اپنے آپ سے جاتا ہے. یہ قرآن کریم نے لکھا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ایسا کیا کہ یہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، یہ اپنا آپ بھلا بیٹھے، ان سے ان کا آپ چھین لیا. کہا ہم نے تم کو انسان بنا کے بھیجا تھا، ابو لقد کرمنا بنی آدم، یہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ. دیکھو ترک اولا پہ حضرت آدم جنت سے نکال دیے گئے، اور نعوذ باللہ میں حرام کروں تو کہاں جاؤں گا پھر. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کر دیا. اچھا اب اس کے مقابلے میں کیا ہے، امر ربی بالقسط، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے قسط کا حکم دیا ہے، عادل کا حکم، اعدلوا ہوا اقرب للتقوى، عادل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے. اور تقوی کیا ہے، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، عمل صالح کرے گا، کامیابی اس کے لیے. تقوی، عمل صالح، کامیابی اس کے لیے، اور تقوی کے لیے کیا چاہیے، عادل. عادل، عادل کل عرض کیا تھا، عادل وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر سارے کام انجام پاتے ہیں. نہیں ہوگا عادل، ظلم ہوگا، یہ انسان ممکن ہے جانور ہو جائے. اب بولو یہ جانور کیا ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تو ایک مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. سرکار وہ آپ کو یاد ہے روایت، بچپن سے آپ نے سنی ہوگی، مولا میدان منا یا عرفہ میں تشریف فرما تھے، کسی نے کہا ما اکثر الحجیج، حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ امام نے فرمایا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چلانے والے بہت زیادہ ہیں، حج کرنے والے بہت کم ہیں، چلانے والے یہاں بہت زیادہ ہیں، زجیج زجا ہو کرنے والے یہ بہت ہیں، اس میں حجیج حج کرنے والے بہت کم ہیں. اسے سمجھ میں نہیں آیا، راوی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امام نے کیا کہا. تو امام نے کچھ اشارہ کیا، جیسے ہی امام نے اشارہ کیا تو اب وہ جو آدمی پہلے نہیں دیکھ پاتا تھا وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں امامت کی نظر لطف. یہ جو میں کہتا ہوں نا درود پڑھیں امام کی نظر لطف لینے کے لیے، یہ نظر لطف ہے، یہ نظر لطف ہے. کیا ہے؟ جو شخص تھوڑی دیر پہلے نابینا تھا برزخ کے لیے وہ بینا ہو گیا، وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا. یہ اگر اپنی محنت سے یہ کام کرتا نا تو اس کو 50 سال مثال کے طور پر اسپریچول ڈیولپمنٹ کرنی تھی تب کہیں جا کے یہاں پہنچتا. امام نے اشارہ کیا الحمدللہ وہ نابینا آنکھوں والا ہو گیا، برزخ سے دیکھنے لگا. اس نے منظر دیکھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. کہنے کا پورا میدان انواع و اقسام کے جانوروں سے بھرا ہوا تھا، اس میں کہیں کہیں انسان بھی تھے. یہ جانور کیا کرنے آئے یہاں پہ؟ حج کرنے آئے. اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حاجی ہیں کیا؟ امام کہہ رہے ہیں جب تک یہ جانور ہے اس کا حج کہاں ہوگا؟ اس کو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے، پہلے تو اپنی حیات جانوری سے باہر آئے، پہلے انسان تو بنے. انسان حج کرتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، انسان کام کرتا ہے، پہلے یہ تو بنے. تو بھائی آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ظلم کو ترک کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدا تو نے رحم نہیں کیا ہم پہ، مغفرت نہیں کی، ہم خاسرین میں سے ہیں. اور خسران کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے سامنے تو ایک خسران بالکل واضح ہے. یہ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا مریں گے تو یہ ہوگا، مرنے سے پہلے نظر آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمارا تو ایک خسران بہت واضح ہے. کیا بھائی؟ اگر سب صحیح ہوتا تو امام کیوں غیبت میں ہیں؟ یہ کم خسران ہے. ہمارا خسران تو بہت واضح ہے، ہمارا نقصان تو بالکل سامنے ہے کہ اگر سب صحیح ہوتا تو یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ تو آپ اور میں کیا کریں؟ آپ اپنی زندگی میں طے کیجئے کہ ظلم کہاں پر ہو رہا ہے. اب ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا میں نے قرآنک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب ظلم کی تھوڑی سی انواع آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی ظلم کہاں کہاں ہو سکتا ہے. بس اس بات کو دماغ سے نکال دیجئے گا کہ ظلم کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، نہیں، یہ تو کچھ اور ہی ہے، یہ تو ظلم کی بھی کوئی آگے کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا تھا، لیکن خدا نے کہا تھا یہ ظلم کر دیا تم نے، انہوں نے بھی کہا ہاں ہم نے ظلم کر دیا. کسی کا حق نہیں مارا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی، وہ ظلم کا ایک اگلا درجہ ہے. تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ظلم ہوتا ہے کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. اچھا ہم سب کو معلوم ہے نہج البلاغہ میں عدل کی تعریف کی ہے، اور امام نے فرمایا تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، عدل کی تعریف کر دی ہے. عدل کیا تھا؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، جس کی جو ویلیو ہے اس کو وہ ویلیو دے دو. بات بالکل مختصر کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان کی ویلیو، انسان کو کی کا خلق ہونا، دنیا میں آنا، اللہ نے اس کو اپنا جانشین کہا، یہ سب کچھ، اس کی جو ویلیو ہے وہ دنیا کے اندر ہے یا دنیا سے زیادہ ہے؟ ایک جملہ مولا کا نہج البلاغہ میں بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی منسوب ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، اور یہ ان میں سے ہے جن کو میں اپنی زندگی میں کہتا ہوں اس کو تو اپنے دماغ کے اندر ایسی جگہ لکھ لو کہ یہ مٹے ہی نہ. انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم خلق ہوئے ہو بقا کے لیے، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو. انما تنقلون من دار الى دار، تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیے جاتے رہو گے. فخذوا من ممرکم لمقرکم، تو تم اپنے راستے سے سامان اٹھاتے رہو اپنی منزل کے لیے. یہ آپ کا راستہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہاں سامان جمع کر کے ڈھیر نہیں کرنا ہے، یہاں سے سامان اٹھانا ہے مقر کے لیے، جہاں پہ جا کے رکنا ہے، دار القرار، مقر کے لیے. خوبصورت چار پانچ جملے، ان کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیجئے کہیں نہ کہیں. انما خلقتم للبقاء لا للفنا، خلقتم للآخرة لا للدنيا. انما تنقلون من دار الى دار فخذوا من ممركم لمقركم. درود بھیج محمد و آل محمد پر. صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بس اگر کوئی شخص اتنا کرے کہ وہ یہ درس بھول جائے ایک منٹ کے لیے، پانچ منٹ کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، پوری زندگی کے لیے، سب پوسیبل ہے، یہ درس بھول جائے اور دنیا میں ایسا مشغول ہو کہ دنیا سے کچھ اور نہ بنائے، خود دنیا کو بنانے لگے، تو یہ اس نے کیا کیا؟ یہ اس نے ظلم کر دیا، یہ اس نے ظلم کر دیا. کیوں؟ خلق ہوا تھا آخرت کے لیے اور اس نے ساری توجہ دے دی دنیا کے اوپر، چاہے ایک منٹ کے لیے کیا ہو. یہ یہاں پہ ظالم ہے، یہ یہاں پہ ظالم ہے. اب اس کو ہم ایک اور اعتبار سے کیا کہیں؟ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو ظلم تھا وہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ظلم یہ تھا کہ خدا متعالیٰ نے کہا تھا تم اس کے پاس مت جانا، اگر جاؤ گے ظلم کر دو گے. تو شیطان نے آ کر کیا کہا؟ شیطان نے آ کر کہا کہ اگر تم نے اس درخت میں سے کھا لیا نا تو تم ملکین ہو جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، اور تمہیں زندگی ہمیشہ کی مل جائے گی. ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کے ٹریک سے نکل. اچھا، ملکین بننا حرام ہے؟ انسان فرشتوں جیسا بن جائے یہ حرام کام ہے؟ نہیں. ہمیشہ زندہ رہے یہ حرام کام ہے؟ نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہدف اس نے بتایا تھا وہ ہدف غلط ہدف تھا؟ نہیں، غلط ہدف نہیں تھا، صحیح ہدف تھا. تو پھر خداوند متعال نے کیوں کہا کہ تم ظالم ہو گئے، اور خود کیوں انہوں نے کہا میں ظالم ہو گیا؟ کیوں؟ ہدف چھوٹا ہدف تھا، خدا نے اتنے چھوٹے ہدف کے لیے نہیں بھیجا تھا. فرشتے حضرت آدم کے مقابلے میں پہلے سجدہ کر چکے تھے، اب آدم بننے کی کیا کوشش کریں؟ فرشتے، ظلم ہو گیا بھائی. فرشتے تو پہلے ہی سجدہ کر چکے ہیں آپ کے سامنے، اب آپ کہاں فرشتے بننے جا رہے ہیں؟ تو غلط ہدف تھا؟ نہیں، غلط ہدف نہیں تھا، چھوٹا ہدف تھا، اس پہ ظلم ہوا ہے. آپ نے چھوٹا ہدف کیوں لیا؟ اچھا، یہ جو ہدف تھا یہ اخروی تھا یا دنیاوی تھا؟ ابھی تو دنیا میں آئی نہیں، سب کا سب اخروی ہے. اور اگر کوئی دنیا کو ہدف بنا لے، اس نے تو ظلم پر ظلم پر ظلم ظلم پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے. کیوں؟ یہاں کی کوئی چیز اصلی ہے ہی نہیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک انشاءاللہ خدا نے مثال مدد فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. بہت معذرت چاہتا ہوں، اس کو دیکھیے گا بھائی. ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر ایک ملک کا صدر ہے، صحیح ہے؟ اچھا، جب اس کو قبر میں بھیجا جائے گا تو پریزیڈنٹ کے ٹائٹل کے ساتھ فرشتے اس کو بلائیں گے. تو یہ ٹائٹل فرشتے کیوں نہیں بلا رہے اس ٹائٹل سے؟ کیونکہ یہ سب دنیا کی باتیں تھیں, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور منسٹر اور فلاں فلاں, یہ دنیا کی باتیں تھیں, وہ ختم ہو گئی ہیں. وہاں فرشتے کھڑے ہیں, ختم ہو گیا معاملہ. تو کون ہے؟ تو بندے خدا ہے, تیرا نام یہ, ختم ہو گیا معاملہ. پریزیڈنٹ کال ہوگا نہیں, کیوں؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے تھوڑی بنایا تھا پریزیڈنٹ, اللہ بناتا تو پھر اس کی بات تھی. ٹھیک ہے, اچھا میرے پاس پانچ بینکوں کا میں مالک ہوں, میں قبر کے نیچے اتر گیا ہوں, اب فرشتہ آئے گا مجھے کال کرے گا, اونر آف فائیو نیشنل بینکس فار ایگزامپل, یہ کہے گا نہیں بھائی, تو وہ میری اونرشپ سے مجھے کال کرے گا وہاں پہ. فرشتہ کہے گا جہنم میں کی اونرشپ, تو میں صرف بندہ خدا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو وہ اونرشپ کہاں گئی؟ سب کا سب جالی ہے. اس دنیا کی باتیں کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ نیچے صرف عمل صالح آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. کوئی اونرشپ اونرشپ نہیں آ رہی. تو آپ بولو نہیں, میرا ڈاکومنٹ بالکل سالڈ تھا, میں نے تو گورنمنٹ سے اٹیسٹ کروایا ہوا تھا. یہ سب اوپر کی باتیں بھائی, نیچے نہیں آتا, سب جالی ہے. تو اس جالی کے اوپر اتنا لڑ کیوں رہے ہو پھر, اتنا مر کیوں رہے ہو پھر؟ بھائی بھائی کی گردن کاٹ دیتا ہے ایک ایک گھر کے پیچھے, ایک ایک بزنس کے پیچھے. دیکھو کیا کیا فتنے کھڑے کرتے ہیں ہم لوگ, کس کے اوپر؟ جو جعلی ہے, اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اصل دنیا کی لائف کی کوئی ریالٹی نہیں ہے ایکچولی. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے دنیا, دنیا کی زندگی لہو و لعب, یہ کھیل کود سے زیادہ نہیں ہے. ان دار الاخرت لہی الحیوان, آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے, یہ سب کھیل کود ہے. اس کھیل کود میں ایک آدمی کیپٹن ہے اور وہ چاہ رہا ہے میں قبر میں اتروں تو آئی شوڈ بی کالڈ کیپٹن. پوری دنیا کو خدا کہہ رہا ہے کھیل کود ہے, تو کھیل کود کے اندر ایک ٹائٹل لے کے گیا, پورا ٹائٹل پہ مجھے بلاؤ. کیوں؟ میں نے اس ٹائٹل کے اوپر 50 آدمیوں پہ ظلم کیا ہے. احمق ہو تم, تم نے کیوں کیا؟ اس کی کوئی ریالٹی نہیں تھی جس کے اوپر تم نے کام کیا. ایک آدمی امامت کے نام پر, امامت کے نام پر ایک پتھر زمین سے اچھی جگہ اٹھا کے اچھی جگہ رکھ دینا, یہ کام ہے امامت کے نام پہ. کیوں؟ امامت ٹائٹل ہے, اللہ نے دیا ہے. ایک آدمی کسی پریزیڈنٹ کے لیے جان دے دے, کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے پریزیڈنٹ نہیں کہا تھا اسے. اللہ نے کسی کو امام کہا ہو, اس کے لیے تم اتنا سا کنکر بھی ہٹاؤ گے نا, کام ہے. ریئل ہے وہ, ریئل ہے, ریالٹی ہے وہ. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب کا سب جالی ہے, اور کوئی اس جالی کے پیچھے زندگی گزار دے, احمق ہے, کنفرم احمق. اس نے ظلم کیا یا نہیں کیا؟ قطعاً ظلم کر دیا. کیوں؟ نان آبجیکٹو کو آبجیکٹو بنا کے بیٹھ گیا. یہ نان آبجیکٹو کو آبجیکٹو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو ظلم کیا تھا؟ چھوٹے آبجیکٹو کو آبجیکٹو بنا لیا تھا. خدا نے کہا ظلم کیا تم نے, اور ہم کیا کریں؟ اصل نان آبجیکٹو کو آبجیکٹو آف لائف بنا لیں. اچھا, ظلم قطعاً ظلم ہے, صریح ظلم ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد توبہ نہیں کی تو پھر دیکھو پھر کیا ہونے والا ہے. جس کے لیے زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ محشور ہو. یہ جو بچے ہمارے بعض اوقات پھنس جاتے ہیں نا, کسی ایک ایکٹر کو پسند کرنے لگتے ہیں, کوئی فٹ بال کھیلنے والا اس کو پسند کرنے لگتے ہیں, پتہ نہیں کوئی کرکٹ کھیلنے والا اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. بندگان خدا, ذرا یہ سوچ لو کہ تم جس چیز کو آبجیکٹیو بنا رہے ہو, تمہارا اینڈ اسی کے ساتھ ہونا ہے. سوچ سمجھ کے کرو. اور یہ بچوں کو میں کہہ رہا ہوں, بڑوں کو میں اپنے لیے کہہ دوں, چلے میں آپ اپنے اوپر رکھتا ہوں, معاملے کو ختم کروں. وہ یہ کہ بھائی مثلا میرا جیسا ایک مولوی, اس نے اپنی زندگی میں جناب علی کچھ تعلیم حاصل کی, اس کے بعد اب وہ کیا کر رہا ہے؟ زبان سے تو نہیں بولتا ہے لیکن اندر اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا میں اپنی, وہ ہم لوگ ایک خاص زبان میں کہتے ہیں, ذرا اپنا ٹیکا, اپنی روب میں دکھاؤں لوگوں کے اوپر, تو میری شہرت ذرا وہاں تک تو پہنچے, ذرا لوگوں کو پتہ تو چلے میں نے کیا کیا اور یہ ہوا. کہتا نہیں ہے زبان سے, اندر اندر سوچتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شہرت کو آئیڈیالائز کر رہا ہے, فیم کو, پاور کو اور ممکن ہے منی کو بھی پیسے کو بھی یہ آئیڈیالائز کر رہا ہے. اچھا جناب علی آپ کی زندگی کیوں گزر رہی ہے؟ دکھاوے میں تو بولتے ہیں قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ, اور اندر اندر شہرت کے لیے کام کر رہا ہے, اندر اندر طاقت کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ یعلم خائنۃ العیون کو نہیں پتا کہ یہ کس کے لیے زندگی گزار رہا ہے. وہ جو دلوں کے راز جانتا ہے, اسرار قلب جانتا ہے, اس کو نہیں پتا اس کی اصلی نیت کیا ہے؟ اس کو پتا ہے. تو جب یہ مرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو بولیں گے تو نے اچھا کیا, اس کے احمق تو نے اپنی زندگی بیہودہ کام کے پیچھے گزار دی, اس میں کچھ تھا ہی نہیں جس کے پیچھے تو نے زندگی گزاری, سراب تھا. اس کو کہتے ہیں ظلم. آج کے دن کے لیے نیٹ ریزلٹ آبجیکٹیو آف لائف سوچ سمجھ کے بناؤ. اگر آپ اس کو کیریئر پلاننگ کہتے ہو تو واللہ ہے کیریئر پلاننگ کی ساری روٹس ہماری غلط ہوئی ہوئی ہیں. اس وقت ہماری ساری کیریئر پلاننگ کی روٹس بنی ہوئی ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے, یا مریں گے تو پھر برزخ نہیں ہے یا قیامت نہیں ہے. ہماری کیریئر پلاننگ ٹیکنیکلی جس کو ہم لوگ کیریئر پلاننگ کہتے ہیں ساری کی ساری اورینٹیڈ ہے دنیا کے اوپر. یہ غلط کر رہے ہیں ہم لوگ. آبجیکٹیو آف لائف کو صحیح نہ بنانا انتہائی سنگین ظلم ہے, انتہائی سنگین ظلم ہے. کیوں؟ آپ نے اپنی لائف کو ڈسٹریکٹ کر دیا. تو آپ کہیں گے مولانا کیا ہم کیریئر کے لیے آبجیکٹیو نہیں بنائیں, اب لائف کے لیے آبجیکٹیو نہیں بنائے, کیریئر پلاننگ نہ کریں؟ کیریئر پلاننگ کرو, لیکن صرف ایک بات پوچھوں گا, چھوٹی سی ایک بات, آپ 50-60 سال کے لیے زندہ ہو یا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو؟ تو پلاننگ 50 سال کی کیوں کر رہے ہو؟ پلاننگ ابدی زندگی کی کرو, اس کو سوچ کے پلان بناؤ. بھائی میں پاکستان سے نکلا ممباسا آنے کے لیے, مثلاً ایک دن راستے میں لگا آتے وقت, 12 دن یہاں اسٹے, 11 دن, ایک دن واپسی کا جاتے وقت ہو گئے 13 دن. اس ٹریولنگ کے لیے میرا پلان ہے 13 دن کا, ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں کیا کروں, میں پوری لائف کی ساری ریسورسز اس 13 دن کے اوپر لگا دوں تو سننے والا کیا کہے گا؟ کہ تو میں احمق ہوں, تم نے کیا صرف 13 ہی دن زندہ رہنا ہے؟ ممکن ہے 13 ہی دن زندہ رہنا, مجھے کیا پتا میری موت کب آنے والی ہے, لیکن کیا تم نے صرف 13 ہی دن کے لیے پلان بنا لیا؟ احمق, یہ تم نے سارے ایسڈ ریسی کے اوپر لگا دیے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ فرشتے ہم سے کہہ رہے ہوں گے کہ بے وقوف ہو, تم لوگوں نے ساری پلاننگ کی ہے اس 50 سال کے لیے جس میں دنیا میں ہو, یہ بتاؤ تم نے کیا ہم صرف یہیں پہ رہنا ہے کیا؟ تم نے مرنا نہیں ہے. جو خدا متعالیٰ نے بار بار کہا تھا خالدینہ خالدینہ خالدینہ, وہ کس کے لیے کہا تھا؟ تم زندہ نہیں رہو گے کیا؟ یہ تم نے کیا ظلم کیا؟ تو عزیزان محترم آج کے لیے اتنا ہی کافی عرض کر رہا ہوں. سب سے بڑا ظلم کیا ہے, وحشتناک ظلم یہ ہے کہ انسان اپنی لائف کو 50 سال سمجھے, 70 سال سمجھے, 90 سال سمجھے, یہ وحشتناک ہے. آپ خالدین فیہا کے لیے خلق ہوئے ہو, انما خلقتم للبقاء لا للفنا, تم خلق ہوئے ہو باقی رہنے کے لیے, فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے, اس فانی دنیا کے لیے تھوڑی خلق ہوئے ہو. تو آپ پلاننگ آگے کی کرو. یہ کیا کیا کہ آپ نے صرف یہ پلان کیا کہ میں 70 سال یہاں پہ رہوں گا, اتنے میں نے پیسے کما لیے ہیں, اتنا میرا انشورنس مل جائے گا, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, معاملہ ختم. نہیں, آپ نے زندہ رہنا ہے, آپ نے آگے جانا ہے. اور یہ جو آپ پلان بنائیں وہ سارا اسی کو دیکھ کے بنائیں. اچھا اب ایک اور مشکل ہے, بس جلدی سے ختم کرتے ہوئے, مانتے ہیں کہ زندہ رہیں گے وہ بھی ہے, یوں کرتے ہیں, ہاں دل دل وہ بھی ہے, اس پر بھی کچھ کام کر لیتے ہیں. کیا مطلب, وہ اصل ہے یا یہ اصل ہے؟ تو لائف کی کتنی ریسورسز تم نے اس پہ لگائی ہیں جو اصل ہے؟ اصل پہ ریسورسز لگا. سید الشہداء نے آپ کو اور ہمیں اس مطلب سے بخوبی آگاہ کر دیا, علم دے دیا, کیا زندگی یہاں پہ نہیں ہے. اگر زندگی یہاں پہ ہوتی تو سید الشہداء سب کچھ یہاں پہ کیوں قربان کر گئے؟ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. وہ کسی شخص نے کہا کہ سید الشہداء کی یہ قربانی اللہ کے اوپر دلیل ہے، معاد پر دلیل ہے. کیوں؟ کہا اگر خدا نہ ہو، معاد نہ ہو، تو سید الشہداء جیسے نے قربانی کس کے لیے دی تھی؟ اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، کس کے لیے؟ یہ دلیل ہے کہ خدا ہے، معاد ہے. اور سید الشہداء ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی اسی راستے پہ آؤ. اور الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں میں بصیرت ہے، آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، سید الشہداء کا سہارا لیں. بعض اوقات ہم لوگ جیسے بیماروں کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں نا، حقیقت یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں چند منٹس کے لیے مصائب میں چند جملے عرض کروں گا، آپ کا دل اس وقت تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے، پہلے بھی نرم ہے اور زیادہ نرم پڑتا ہے. تو اس وقت دعا کیجیے گا کہ مولا جس ہدف کے لیے آپ نے جان دی تھی نا، ہماری زندگی بھی وہیں بھی لگا دیں، وہیں ہماری زندگی بھی لگ جائے، یہ صحیح ہوگا. اور جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نا کہ سید الشہداء نے سب کچھ قربان کیا، تو میں آپ سے صرف ایک جملہ عرض کروں گا، اسی جملے کو ذرا سا اپنے اندر دوبارہ دہرائیے گا کہ سید الشہداء نے سب کچھ قربان کیا. یہ سب کچھ کیا کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اس سب کی کہانی بہت عجیب ہے، سب کی کہانی بہت عجیب ہے. بعض اوقات مصائب پڑھتے وقت سمجھ میں نہیں آتا مصائب کس کے پڑھنے ہیں، تو بعض اوقات ہم لوگ میں ہی کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کہتا ہوں ٹھیک ہے میں مصائب شروع کروں گا، جس کے مصائب میرے ذہن میں آئیں گے میں وہ پڑھوں گا. جب یہاں پہ آ رہا تھا میرا بڑا دل چاہ رہا تھا، سامنے نام بھی لکھا ہوا ہے، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں مولا عباس کے مصائب پڑھوں، مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھوں. مولا ابو الفضل کے مصائب میں بڑی عجیب ایک بات ہے، ایک واقعے کے اندر کسی نے امام وقت کی زیارت کا شرف حاصل کیا، تو امام سے کہا، بیچارے کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ امام ہے، بعد میں اندازہ ہوا، تو اس نے امام سے کہا کہ مولا کب آپ ہمارے پاس دوبارہ آئیں گے؟ اس وقت تو نہیں جانتا تھا کہ مولا ہیں، تو دیکھ رہا تھا سید ہیں، بزرگوار ہیں، عالم دین ہیں، شفقت سے پیش آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کب دوبارہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے؟ آئیز ہو ذرا سنیے گا. اور انہوں نے کہا کہ جب تم مجلس کرواؤ گے اور میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے، میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے میں آؤں گا. تو میں سوچتا ہوں ہم وہ خوش نصیب نہیں ہیں، ہمارے مصائب میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم وقت کے امام کو بلا سکیں. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر کچھ لوگ ایسے پاکیزہ بیٹھے ہوں جن کے دلوں میں مولا ابو الفضل کے نام پر کوئی بہت سچی محبت آ جائے، تو پھر امام کی نظر لطف آ سکتی ہے، یہاں پر امام کی نظر لطف آ سکتی ہے. مولا ابو الفضل کے مصائب میں کون سا حصہ عرض کروں؟ بہت ساری باتیں ہیں، خداوند متعال کو ٹوٹے ہوئے دل بہت پسند ہیں. صرف ایک منظر وہ سوچنا جب مولا ابو الفضل تشریف لائے تھے اور بچے جمع ہو گئے تھے، سب بچے بچیاں جمع ہو گئے، مولا ابو الفضل کو دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا تھا مولا ابو الفضل دشمن کی طرف حملہ کر کے تھوڑا تھوڑا پانی لے آتے تھے. سقائے حسین جو مشہور تھے وہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس زمانے میں پانی کی سختی تھی، مولا ابو الفضل جاتے تھے پانی لے کر آ جاتے تھے، بعض اوقات دوسرے لوگ جاتے تھے پانی لے ہی نہ پاتے تھے. تو بچوں کے اندر مشہور تھا کہ اگر ابو الفضل پانی لینے گئے ہیں اب پانی آ جائے گا. بچے سارے جمع ہو گئے, انہوں نے دیکھا مولا ابو الفضل مشکیزہ لے کر گئے ہیں, سب بچوں کی امیدیں لگی ہوئی تھیں کہ اب پانی آنے والا ہے. مولا ابو الفضل جب نہر کے اوپر پہنچے ہیں, دشمن کے اوپر حملہ کیا ہے, نہر تک پہنچ گئے, پانی تک پہنچ گئے, پانی کو اپنے ہاتھ میں لیا, پیاسے نے پانی کو دوبارہ پانی پہ مار دی, کہا میں پانی پیوں اور حسین پیاسے, میں پانی پیوں اور حسین کے بچے پیاسے ہوں, میں کیسے پانی پی سکتا ہوں. مولا ابو الفضل تشریف فرما ہوئے, آج جو میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں فقط دو تین مصائب کے جملے عرض کرنے کے لیے, مولا ابو الفضل تشریف فرما ہوئے, سارے دشمن جمع ہو گئے, مولا کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے. آج جو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس واپسی پر پہلے سیدھا ہاتھ قطع ہوا ہے, پھر مولا ابو الفضل نے مشکیزہ کو تھام لیا کسی طریقے سے, چونکہ وہ پہنچانا ہے بس خیمے تک, اس کے بعد پھر بایاں شانہ بھی قطع ہو گیا. اب مولا ابو الفضل نے گویا مشکیزہ کو دھاتوں میں تھاما ہوا تھا اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی, تیر بہت سخت طریقے سے برسائے جا رہے تھے. اب ذرا تصور کرنا عزیزو, اگر ہاتھ میں شمشیر تھی تو مولا تیروں کو شمشیر سے روک لیتے تھے, اب دونوں ہاتھ شہید ہو چکے, دانتوں میں مشکیزہ تھامے ہوئے ہیں, اب جو تیر چل رہے تھے تو اس کو کہاں لے رہے تھے, کبھی مولا اپنے دائیں پہلو پر لیتے تھے, کبھی اپنے بائیں پہلو پر لیتے تھے, تیر مولا ابو الفضل کے جسم میں لگے چلے جا رہے تھے, پورا جسد اطہار تیروں کے اندر غرق تھا. عزیزو یہ تو سارے تیر تھے, اور ہمارے پاس وہ روایت مشہور ہے کہ بی بی نے کہا کہ میرے چاہنے والوں کو یہ کہنا کہ اگر کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا تو پہلے ہاتھوں کو تھامتا تھا, میرا بیٹا بغیر شانے کے تھا وہ کیسے زمین پر گرا. عزیزو یہ بھی مشہور آپ نے سن لیا. عزیزو بس ایک زحمت اور دوں گا, ایک زحمت دوں گا, ہمارے پاس ایک روایت ہے, بڑی عجیب روایت ہے. وہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ کہ جب مولا ابو الفضل کے سرحانے سید الشہداء آئے تو ابو الفضل کی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا, آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا. ایک پڑھنے والا یہ مصائب کا پہلو پڑھتا ہے اور جب پڑھنے کے بعد نیچے آتا ہے تو وہاں پر ایک اور آیت اللہ تشریف فرما تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ مصائب کا پہلو مت پڑھا کرو, اس سے ہمارا دل کٹ جاتا ہے, ہمارے مولا کی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا, یہ تیر کیا کر گیا وہاں پر. پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خود مولا ابو الفضل تشریف لائے ہیں, مولا ابو الفضل تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے بتاتا ہوں تیر نے کیا کیا. کہا میرے شانے نہیں تھے, تیر چل رہے تھے, میں اپنے جسم پہ تیر لیتا تھا, ایک تیر میری آنکھ میں لگا, میں نے سر کو ہلایا تاکہ تیر نکلے, تیر نہیں نکل رہا تھا, پھر میں جھکا تاکہ گھٹنوں کے اندر تیر کو دبا کے نکال لوں, جب میں جھکا تو ان لائنوں نے میرے اوپر گھوڑ سے مارا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار جنہوں نے نبی اولاد نبی پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اسراء میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.
بازار شام آ گیا, بازار شام آ گیا, اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا،
بازار شام آ گیا،
اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، بازار
شام آ گیا،
زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا،
بازار شام آ گیا،
دشت بلا کو چھوڑ کر خاک شفا کو اور کر، اے فقر کبریا سنا کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کر،
کیسے چلے گی ماں
اے میرے نوجوان، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار
شام آ گیا، بازار شام آ گیا،
قسمت کی پاس باہ وہ خیر النساء کی جاہ وہ، غربت کی انتہا ہوئی غیروں کے درمیان ہے وہ، شہزادی جنا سہتی ہے سختیاں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں،
بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا،
قاتل تیرا میرے پسر سجاد کا ہے ہم سفر، کم تو نہیں ہے یہ ستم سہتا رہا ہے وہ، مگر
کیسے سہے بلا
بیمار ساربان، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں،
بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا،
میں نے سنی ہے یہ صدا کہتے ہیں شام میں سبھی، بدلا علی کا لیں گے ہم بنت علی سے آج ہی، پتھر سے ہے بڑی لوگوں کی جولیاں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں،
بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا،
محرموں کی بھیڑ میں اٹھتی نہیں نظر میری، عباس کی قسم نہیں تشنل بھی کہاں کوئی، دکھ ہے یہ میری جان سہمی ہے بیبیاں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں،
بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا،
پالا ہے جس نے عمر بھر اکبر تجھے حجاب میں، غازی کے سامنے بھی وہ بیٹا رہی نقاب میں، پیروں میں بیردا جاتی ہے علامہ، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں
بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا
نو کے سینا کو دیکھ کر یاور یہ کہہ رہی تھی ماں آ دیکھ تو بھی نوجواں مادر کا اپنے تہاں آنکھیں نہ بند کرے غیرت سے آسمان بازار شام آ گیا اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا
سورۃ المبارکۃ الفاتحہ
السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمۃ الزهراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم یا حسن المصطفی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى جسد المعصومین من ذریۃ الحسین علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي يا الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على